السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی پہلے ایک شو کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہیں، ان کے مستعفی ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
دھرنے کے خلاف آپریشن مؤخر، بات چیت سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں حکومتی عہدیدار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
تربت سے مزید 5 افراد کی لاشیں برآمد، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
ٹریفک پولیس کی طرف سے اختیارات کے خلاف مہم میں نئی بیس چھیڑ دی۔ میں ہوں پشاور سے شبیب شاہد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خون ریز جھڑپ، 5 مسلمان عسکریت پسند اور بھارتی فضائیہ کا کمانڈو ہلاک۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، لبنان کے وزیراعظم سعد حریری پیرس میں ہیں جہاں وہ فرانسیسی صدر سے بات چیت کر رہے ہیں، اور زمبابوے میں صدر رابرٹ موگابے کے طویل دور اقتدار کے خاتمے کے مطالبے کے ساتھ ہزاروں مظاہرین بینر اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے، اور شام میں کار بم حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان فیض آباد انٹرچینج پر جاری دھرنے کے خلاف کارروائی کو 24 گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ دھرنے کو از خود ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وفاقی دل حکومت میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا بدستور جاری ہے، اور دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات منظور ہونے تک اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر مملکت کا بیان وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے بیان کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ سے دھرنے کو آپریشن کے ذریعے ختم کرنے کی کارروائی کو 24 گھنٹے مؤخر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ملک مذہبی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنے کا کہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اس دھرنے کے خلاف ایک شہری کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد انتظامیہ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم احسن اقبال نے کہا کہ اگرچہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا ایک قانونی تقاضا ہے، تاہم انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا، بصورت دیگر 24 گھنٹوں کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروانا شروع کر دیں گے۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے ہفتے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر حال میں امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتی ہے۔
لیکن حکومت فریڈم آف ایکسپریشن کی عزت کرتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری انفرادی طور پر نبھانی چاہیے۔ جس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اسکولز، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسکولز بند ہیں، جس طرح شہریوں کی زندگی اس وقت اجیرن ہوئی ہے، تو میرے خیال میں سب لوگوں کو اپنی انفرادی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ امن اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو، اور انشاءاللہ ہوگا۔
دوسری طرف مذہبی رہنما اور روئت ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ دھرنے کے شرکا سے مذاکرات کرے اور اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرے، کیونکہ ان کے بقول کسی بھی طرح کا انتہائی اقدام کسی طور بھی سود مند نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے دھرنے کے شرکا سے بھی کہا کہ وہ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کوئی حل نکالیں۔ اگرچہ جمعے کی رات گئے دھرنے کی قیادت اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے جو بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر گزشتہ ہفتے سے جاری دھرنے کی وجہ سے پولیس نے ٹریفک کے معمول کے راستوں کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار موجود ہیں۔ دھرنے میں شریک تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ اس حلف نامے میں تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی، اور اب اس حلف نامے کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا گیا ہے، اس لیے اس دھرنے اور احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت برطانیہ میں ہیں، اور دارالحکومت میں ان کے استعفے کی خبریں گشت کر رہی ہیں، تاہم حکومت نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
وفاقی حکومت نے وزیر خزانہ کے مستعفی ہونے سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسحاق ڈار ہی ملک کے وزیر خزانہ ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ اسحاق ڈار اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں اور حکومت ان کی جگہ وزیر خزانہ کے منصب کے لیے مختلف شخصیات کے ناموں پر غور کر رہی ہے۔ تاہم ہفتے کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے معاون خصوصی مصدق ملک نے ان خبروں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار ہی وفاقی وزیر خزانہ ہیں اور وہ علالت کے باعث ان دنوں بیرون ملک ہیں۔ قبل ازیں اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا بھی کہنا تھا کہ اسحاق ڈار مستعفی نہیں ہوئے ہیں۔
اسحاق ڈار صاحب کا اس کے اوپر ایک بیان بھی آ چکا ہے کہ استعفیٰ نہیں آیا، اور اگر جب استعفیٰ اگر انہوں نے دیا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو وہ اس کو اناؤنس کریں گے۔ میرے خیال میں اس کے اندر جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور نامناسب ہیں۔
اسحاق ڈار سابق وزیراعظم نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں اور گزشتہ سال پاناما پیپرز میں نواز شریف کے بچوں کے نام آف شور کمپنیاں رکھنے والوں کی فہرست میں شامل ہونے کے انکشافات کے بعد سے یہ خاندان حزب مخالف کی شدید تنقید کی زد میں چلا آ رہا ہے۔ وزیر خزانہ پر آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزامات کے تحت ریفرنس بھی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے اور رواں ہفتے ہی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ وہ مسلسل کئی پیشیوں پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور گزشتہ ماہ سے لندن میں مقیم ہیں، جہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے عارضہ قلب کا علاج کروا رہے ہیں۔ حزب مخالف اور ناقدین اسحاق ڈار سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول ملک کی اقتصادی حالت ایسی نہیں کہ اس کا انتظام و انصرام کسی ایسی شخصیت کے حوالے رہے جس کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہو۔ حکومت اور اسحاق ڈار ان مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیلنجز کے باوجود ملک کی معیشت مستحکم ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ایک عسکری کمانڈر کی ہلاکت کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
عہدیداروں کے مطابق جڑپ دارالحکومت سرین سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع حاجن علاقے میں سنیچر کی دوپہر سے ہو رہی ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے جڑپ کے دوران 5 عسکریت پسندوں اور بھارتی فضائیہ کے کمانڈوں کے ہلاک اور ایک بھارتی فوجی کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظت دستوں نے علاقے کو وہاں عسکریت پسندوں کی ایک بڑی جمعیت کے موجود ہونے کی مصدقہ اطلاع ملنے پر گھیرے میں لے لیا تھا۔ ترجمان کے مطابق حفاظت دستوں نے جوں ہی عسکریت پسندوں کی کمین گاہ کی طرف پیش قدمی کی، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی جو ہنوز جاری ہے۔ حاجن ہی کے علاقے میں حال ہی میں پیش آئی اسی طرح کی ایک جھڑپ کے دوران بھارتی فضائیہ کے 2 کمانڈو اور 2 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دوران سنیچر کو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سرینگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ پورے ضلع سرینگر میں تعلیمی ادارے بند رہے، ریل سروسز معطل رہیں اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی جزوی طور پر بند رکھا گیا، جبکہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ عہدیداروں کے مطابق یہ اقدامات حفظ ما تقدم کے طور پر اٹھائے گئے۔ 15 لاکھ سے زائد آبادی والے سرینگر میں جمعے کی شام سے کشیدگی کا ماحول ہے اور نوجوانوں میں ایک بار پھر غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ یہ صورتحال ایک عسکری کمانڈر موغیس احمد میر کی ہلاکت کے بعد پیش آئی۔ موغیس جو عسکری تنظیم تحریک المجاہدین کا ایک اہم کمانڈر تھا، سرینگر کے مضافات میں واقع گلاب باغ علاقے میں پولیس کے ساتھ ہوئی ایک مختصر جھڑپ کے دوران مارا گیا تھا۔ جھڑپ میں ایک پولیس سب انسپکٹر عمران ٹاک ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ سنیچر کو ہزاروں لوگوں نے عسکری کمانڈر کی تدفین میں حصہ لیا۔ اس کی میت کے اوپر داعش کا پرچم ڈالا گیا تھا۔ اس موقع پر بھارت کے خلاف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ تدفین کے فوراً بعد مشتعل نوجوانوں اور علاقے میں تعینات حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارتی ریاست تلنگانہ کی اسمبلی نے جمعے کو ایک قانون سازی کی منظوری دیتے ہوئے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے۔ ریاست میں اردو بولنے والے خاصے لوگ آباد ہیں جو تمام 31 اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ سرکاری زبانوں کا ترمیمی بل سن 2017 منظور کیا گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ حیدرآباد دکن سے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ سن 2014 میں تلنگانہ کی ریاست وجود میں آئی اور اس کے 10 اضلاع کو گزشتہ برس تنظیم نو کے دوران 31 میں بانٹا گیا۔ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ریاست کی مجموعی آبادی میں اردو بولنے والی آبادی کی تعداد میں 12 اور 69 کی شرح سے اضافہ آیا ہے۔ رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے اردو کے ساتھ انصاف نہیں برتا گیا۔ دہشت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ عراق اور شام میں اپنے تباہ کن کاروائیوں اور پھر نقصان سے دوچار ہونے کے بعد اب افغانستان میں دوبارہ سے خود کو مستحکم کر رہی ہے اور لگتا ہے کہ غالباً وہ مغرب اور روس دونوں پر حملوں کے لیے ایک نیا اڈا تشکیل دے رہی ہے۔ افغان حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش ممکن ہے کہ اب 3,000 غیر ملکی جنگجو اس ملک میں ہوں جن میں کئی پاکستان اور ازبکستان سے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تعداد میں اضافے کا خطرہ ہے کیونکہ شام اور عراق سے داعش کے جنگجو یہاں آ رہے ہیں۔ لبنان کے وزیراعظم سعد حریری پیرس میں صدارتی محل میں ہیں جہاں وہ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان سے بات چیت کریں گے جنہوں نے لبنان کی سیاست میں ان کے کردار اور اس جاری بحران کے حل میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ اس ماہ کے اوائل میں حریری کی جانب سے سعودی ٹیلی ویژن پر لبنان کے وزیراعظم کے عہدے سے استعفے کے اعلان پر بھونچال مچ گیا تھا اور کئی شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ تاہم ہفتے کے روز لبنان کے سرکاری خبر رسائی ادارے نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق حریری نے لبنان کے صدر میخال اون کو کال کی اور بتایا کہ وہ لبنان کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے واپس آئیں گے۔ ابھی یہ بات واضح نہیں کہ حریری اور میخوان ذرائع ابلاغ کو کوئی بیان جاری کریں گے یا نہیں۔ ہفتے کے روز ہرارے کی گلیوں میں ہزاروں پرجوش مظاہرین بینر اٹھائے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صدر رابرٹ موگابے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ بینرز پر تحریر تھا کہ موگابے کو ہر حال میں جانا ہوگا، بغاوت نہیں امن۔ فوج جو اس سے قبل دارالحکومت میں اس طرح کے مظاہرے روکا کرتی تھی، اب اس مظاہرے اور مظاہرین کا ساتھ دے رہی ہے اور انہیں زمبابوے گراؤنڈ پہنچنے میں مدد کر رہی ہے جہاں متعدد سرگرم کارکن، سیاستدان اور ماضی میں آزادی کے لیے لڑنے والے تقریر کریں گے اور صدر سے استعفے کا مطالبہ کریں گے۔ مزید تفصیل مریم دلاؤ نے اپنی رپورٹ میں جس صورتحال کا جائزہ لیا ہے وہ پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ بالآخر زمبابوے کے عوام کے لیے اپنی حکومت منتخب کرنا لازمی ہے۔
We all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe
وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو اس ملک میں ان کے آئین کے مطابق سویلین اقتدار کی جلد واپسی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ زمبابوے کے لیے یہ خود کو ایک نئے راستے پر گامزن کرنے کا موقع ہے، ایسا موقع جس میں جمہوری انتخابات اور انسانی حقوق کے احترام کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ٹیلرسن نے جمعے کے روز واشنگٹن میں ٹریڈ سیکیورٹی اور گورننس پر ہونے والی ایک میٹنگ سے پہلے افریقی وزراء اور سفارتکاروں سے خطاب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا
In our conversations today we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this
وہ کہہ رہے ہیں آج ہمارے مذاکرات میں ہمارے پاس اس بارے میں بات چیت کرنے کا موقع ہے کہ وہ کون سے ٹھوس طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی منتقلی کے اس عمل کے دوران مدد کر سکتے ہیں۔ سامین صدر مغابے جمعے کے روز یونیورسٹی کی ایک گریجویشن کی تقریب میں اپنے گھر میں نظر بندی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے تھے۔ انہیں ملک کی فوج نے نظر بند کیا تھا جو اپنی کارروائی کو فوجی انقلاب سے تعبیر نہیں کرتی۔ اس ہفتے کے اوائل میں فوج نے زمبابوے کا بظاہر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ افریقی امور کی ماہر جینیفر کوک کہتی ہیں
It has all the trappings of a coup when somebody comes on to state TV in a military uniform and says the president is safe.
وہ کہہ رہی ہیں اس میں کسی فوجی انقلاب کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ جب کوئی شخص سرکاری ٹیلی ویژن پر فوجی وردی میں آ کر کہتا ہے کہ صدر محفوظ ہیں اور سیاسی صورتحال کا تقریباً سارا کنٹرول سنبھال لیتا ہے تو یہ ایک فوجی انقلاب ہے۔ مس کوک مزید کہتی ہیں کہ ایسے وقت میں جب فوج نے اپنا پہلا ہدف پورا کر لیا ہے جو مغابے کی پارٹی زانو پی ایف سے سینئر فوجی لیڈروں کا صفایا کیے جانے کو روکنا اور صدر کے اہلیہ گریس مغابے کو عہدہ سنبھالنے سے روکنا ہے تو اب یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا پلان کیا ہے. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
I think the big uncertainty now, and you know, some people may be jubilating, but it's a little too soon for that, is what kind of transition.
وہ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ بے یقینی ہے اور میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت خوش ہو سکتے ہیں مگر ایسا کرنا بہت قبل از وقت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کسی حتمی الیکشن کے لیے کس نوعیت کی منتقلی عمل میں آتی ہے. رابرٹ مگابے تقریباً 4 عشروں سے زمبابوے کے صدر ہیں. امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر نوما کہتے ہیں کہ مگابے کا اب بھی مستقبل میں ایک کردار ہے.
The people that have influence over him should remind him that his legacy is at stake. He should make sure that the process moves on smoothly without violence.
وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کا ان پر اثر و رسوخ ہے انہیں یہ یاد دلانا چاہیے کہ ان کی میراث خطرے میں ہے. ان کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ عمل بغیر کسی تشدد کے صحیح انداز میں ہو کیونکہ یہ بہت تیزی سے تشدد کی جانب جا سکتا ہے. نوما مزید کہتے ہیں
civil society, opposition, religious groups, you know, the youth, everybody has to get involved. The Western powers who have imposed sanctions, they need to get back in.
وہ کہہ رہے ہیں سول سوسائٹی, حزب مخالف, مذہبی تنظیموں اور نوجوانوں سب کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. جن مغربی طاقتوں نے تعزیرات عائد کی ہیں ان کے لیے انہیں واپس لینا بھی ضروری ہے کیونکہ جب آپ تعزیرات عائد کرتے ہیں تو آپ کنٹرول کھو دیتے ہیں. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ رابرٹ مگابے ایک نئے زمبابوے کی تشکیل میں مدد کریں جو ان کے اپنے الفاظ میں ان کی میراث کی شہادت ہوگا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام میں جمعے کے روز کار بم حملہ ہوا جس میں ملک کے اندر بے دخل ہونے والی آبادی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے. اس حملے کا الزام داعش پر لگایا گیا ہے. انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 26 بتائی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ ان میں سے 12 بچے تھے. شام کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے نشریہ ادارے نے کہا ہے کہ 30 افراد زخمی ہوئے. روس نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے ایک عالمی معاہدے میں توسیع کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو پھر سے ویٹو کر دیا ہے. اس سے ایک روز قبل ہی روس نے اس سے مشابہت رکھنے والی ایک قرارداد کو مسترد کیا تھا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیل کوگولی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
شام کے بارے میں سلامتی کونسل میں جو قراردادیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے 11 قراردادوں کو روس نے ویٹو کر دیا ہے. روس کی جانب سے ویٹو کی جانے والی تازہ ترین 11ویں قرارداد میں شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ویٹو سے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ روس اس بار بھی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری کے مواقف کے بارے میں کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کرنا چاہتا. ان کا کہنا تھا
Russia's veto, its second in 24 hours, shows us that Russia has no interest in finding common ground with the rest of this council.
امریکی سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر روس کا یہ دوسرا ویٹو ظاہر کرتا ہے کہ روس مشترکہ تحقیقاتی میکانزم پر یقین نہیں رکھتا اور وہ سلامتی کونسل کے بقیہ اراکین سے الگ راستہ اختیار کر رہا ہے. روس کسی ایسے میکانزم کی حمایت سے انکاری ہے جس کا مقصد اس کے اتحادی ملک میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو اجاگر کیا جائے. روس کا یہ رویہ شرمناک ہے. یہ قرارداد جاپان نے پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال اور حملوں کے بارے میں تحقیقات کرائی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں کچھ کیا جا سکے. جمعرات کو امریکہ نے بھی اسی قسم کی قرارداد پیش کی تھی جسے روس نے ویٹو کر دیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وینزویلا کی اپوزیشن رہنما انٹونیو لیدیزیما ہفتے کے روز میڈرڈ پہنچے جہاں ان کے خاندان نے انہیں خوش آمدید کہا. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
اپنے کاندھوں پر وینزویلا کا پرچم ڈالے وہ میڈرڈ پہنچے. انہوں نے پہلے اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کو گلے لگایا اور پھر دیگر افراد کو. لیڈیزیما کو وینزویلا میں گھر پر نظر بند کیا گیا تھا. جمعے کے روز وہ نظر بندی توڑ کر سائمن بولیوار پل سے کولمبیا میں داخل ہوئے. وہ پوری دنیا کے سفر پر نکلنا چاہتے ہیں تاکہ صدر نکولس میڈورو کی آمرانہ حکومت کے جال سے वेनेजुएला के शहरियों के निकलने की उम्मीद को दुनिया तक पहुंचा सकें। लेडेज़्मा कहते हैं,
वेनेजुएला no es que está al borde del abismo, está metido en el abismo. Está viviendo
वेनेजुएला किनारे खड़ा पाताल के अंदर नहीं देख रहा, वो पाताल में है, वो तबाह हो रहा है। और यही बात मैं स्पेन के वजीर आजम राजॉय से करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया और शायद आज दोपहर तक मैं उनसे मिल पाऊँ ताकि वेनेजुएला के लोगों का तशक्कुर भरा पैगाम उन तक पहुँचा सकूँ। रवानगी से पहले बोगाटा के हवाई अड्डे पर नामा निगारों से बात करते हुए लेडेज़्मा ने वेनेजुएला की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डोमिनिकन रिपब्लिक में होने वाले दूसरे मरहले के सियासी मुजाकरात पर अपनी तनकीद को दोहराया। लेडेज़्मा का कहना था, एक तो है बातचीत करना और दूसरा है ठोस नुकात पर मुजाकरात करना। एक भी सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। उन्हें मेडोरो को बताना होगा कि अगर वो बातचीत करना चाहता है तो उसे फौरी तौर पर सियासी कैदी रिहा करना होंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडोरो ने इस बात को तस्लीम किया कि लेडेज़्मा फरार हो चुके हैं। वो तंजन लेडेज़्मा को वैम्पायर कहते हैं। मेडोरो का कहना था,
El vampiro volando libre por el mundo.
एंटोनियो लेडेज़्मा, वो वैम्पायर दुनिया में आजाद घूम रहा है। हिफाजत में रहने वाले वैम्पायर के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्पेन चला गया है ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजारे, वहाँ वाइन पिए। एंटोनियो लेडेज़्मा मुबारक हो, पर अभी हिसाब बाकी है। आप जानते हैं कि वो इसे हमें वापस नहीं करेंगे। वो वैम्पायर वहीं रहेगा जिसकी देखभाल मैड्रिड के आवाम करेंगे। वैम्पायर रात के वक्त मैड्रिड चला गया। 62 साला लेडेज़्मा मुबैना तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्ज़ाम में सन 2015 से नज़रबंद थे। जुमे को वो हमसाया मुल्क कोलंबिया फरार हो गए और वहां से मैड्रिड पहुंचे। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अक्वामे मुत्तहदा के तीन इदारों ने सऊदी क़यादत वाले इतिहाद से अपनी उस अपील का अयादा किया है कि वो इस नाकाबंदी को उठा लें जिसने ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम चीज़ों की यमन में आमद को रोक रखा है और खबरदार किया है कि हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम जहां रंग में मेज़बान कमर अब्बास जाफरी से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी नयाद अमरीकी तजियाकार मसूद अब्दाली ने कहा,
और ये एक ऐसा इंसानी अलमिया है। कल के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उन्होंने कहा ये वो ऐसा इंसानी अलमिया है जो इंसान ने जन्म दिया। जिसे आप देखें कि यमन की जो आबादी अब 2.25 करोड़ है उसमें से 1,70,00,000 अफराद ऐसे हैं इस वक्त आज के दिन तक जिनको ठीक से खाना मैसर नहीं है। इनमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेहत की सहूलत मैसर नहीं है। इत्तला के मुताबिक 4,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो गजाए किल्लत के जिसे कहते हैं मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। 9,00,000 अफराद हैजे से मुतासर हैं और एक नया मर्ज डिप्थेरिया सांस की बीमारी वो कल से शुरू हुई है। इन कल दरियाफ्त हो तो रही बहुत दिन से और सिर्फ 4 दिनों के दौरान 120 मरीज लाए गए हैं जिसमें से 14 फौत हो गए। तो अब अंदाजा करें कि ये इंसानी अलमिया है वहां पर। और वहां ये हो रहा है एक और चीज के ये दोनों जो हैं ये दो फरीक वहां पर हैं, सऊदी लेड जो जिसे कहते हैं गल्फ कोलिशन है और दूसरी तरफ ईरान की मदद से हौसी बागी हैं। ये तीन दोनों इल्जाम लगाए, मसलन कल से जहाज जो हैं वहां के एक बंदरगाह पे खड़े हुए हैं। इसमें जो अल हदीदा की बंदरगाह बहुत बड़ी सना के पास वहां पर जहाज खड़े हुए हैं, वो ऑफलोड नहीं हो पा रहे इसलिए कि दोनों के दरमियान ये यानी वो कहते हैं सऊदी कहते हैं कि ये पोर्ट इस्तेमाल हो रही है असलहे की स्मगलिंग के लिए लिहाजा हम इसके ऊपर किसी जहाज को नहीं आने देंगे और दूसरी तरफ हौसी उसके ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। एक और बात ये वो ये कह रहे हैं कि अल हदीदा जो है वो सऊदियों के काबू में है जबकि सऊदियों का कहना यह है कि उसके आधे हिस्से के ऊपर हौसियों का कब्जा है। नतीजे के तौर पर ये हो रहा है इन दोनों की लड़ाई में सही मानों में अब जिंदा रहे गए 2.25 करोड़ लोगों में से 1,70,00,000 अफराद शिकारों खुराक की कमी का تو اس ملک میں رہا کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب اس ملک میں کیا لیں گے، کیا وہ لاشوں پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی ایسا انسانی علم ہے. پھر اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یونیسیف نے اور ڈبلیو ایچ او دونوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اب ایک مہینے سے زیادہ وقت باقی نہیں ہے، اگر مزید ایک مہینے تک یہ امدادی کاروائی نہیں ہو سکی تو اس کے بعد یہ معاملہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہمیں تدفین کے لیے ایک ٹیم بھیجنی پڑے گی، انسانوں کو بچانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا.
لیکن یہ دوسرے ممالک ہیں، ان کا اس حصے میں جو رول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس قسم کا ہے، کس نوعیت کا ہے؟
دیکھیں انتہائی مایوس کن رول ہے ساری دنیا کے اس مسئلے کے اوپر، کہ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ لڑائی 2014 کے آخر سے چل رہی ہے، یہ مسلسل خلیجی ممالک اور ایران کی مدد سے ہوسی باغی یہ لڑ رہے ہیں. باغی تو میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے آدھے ملک میں ان کا قبضہ ہے، یعنی یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا موقف ہے، کس بات پہ لڑائی ہے، یعنی کیا مسئلہ کیا ہے وہاں پر. اور پھر ان لاکھوں جو 2.25 کروڑ یمنی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے بالکل اس کو بیافرا بنا دیا؟ نہیں، اس وقت ایسا قحط جو ہے شاید افریقہ کے بعد دنیا میں کہیں پر نہیں ہو، جہاں پر اندازہ کہہ رہے ہیں کہ 1.70 لاکھ 2.5 لاکھ، اس مطلب 90% آبادی جو ہے خوراک کی کمی شکار ہے، 4.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ بیمار ہیں، وہاں پر ہیضے کی وبا ہے، وہاں پر ڈپتھیریا کی وبا ہے. تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عالمی جو برادری ہے وہ کیا کر رہی ہے. پھر یہ یونائٹڈ نیشن سے قرارداد منظور ہو کر کے فوجی کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آخر دنیا میں ہو چکا ہے اس سے پہلے، اور مطلب کہ چارٹر کے لحاظ سے یہ ان کو حق حاصل ہے کہ ان ملکوں میں جہاں پہ انسانی جانوں کو خطرہ ہو وہاں پر فوجی کاروائی کریں. لیکن مسئلہ ہے کہ کاروائی کریں کیسے؟ اسی کے نتیجے کے طور پر وہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یمنی جو ہیں وہ قربانی کا بکرا بنے ہوئے ان بڑی طاقتوں کی جدوجہد کے درمیان.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. اگرچہ بہت آہستہ آہستہ مگر دنیا موٹر کاروں کے ایسے انجنوں کے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے جو گیسولین یعنی پیٹرول سے چلتے ہیں. ہو سکتا ہے ان انجنوں کا استعمال بالکل بند ہونے میں عشرے لگ جائیں، مگر ایسا ہو رہا ہے اور متبادل توانائی استعمال کرنے والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں تبدیلی لا رہی ہے. قاہرہ کی حلوان یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم ایک ایسی کار بنانا چاہتی تھی جو ایسے طلبہ کو کیمپس میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں مدد دے جو کسی معذوری کا شکار ہیں. احمد عادل لبیب اس ٹیم کے قائد ہیں. وہ کہتے ہیں
So we started to look at what's available on the market and what the country is doing for them, and we found that there are electric wheelchairs or manual wheelchairs.
ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ مارکیٹ میں کیا دستیاب ہے اور ملک ان کے لیے کیا کر رہا ہے. تب ہمیں معلوم ہوا کہ بجلی سے چلنے والی اور ہاتھ سے چلنے والی ویل چیئرز موجود ہیں، مگر ان کے ذریعے لوگ زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے. چنانچہ اس کا حل سورج کی توانائی سے چلنے والی ریموٹ کنٹرول کار میں تلاش کیا گیا.
So we decided to make them a three-wheeled car. They can go long distances with it. They would not need anybody to help them drive it or to stop it. And if they need to stop it, there is an emergency system that they can work manually.
چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں تین پہیوں والی ایک کار بنا کر دی جائے جس کے ذریعے وہ زیادہ فاصلے تک جا سکیں. اسے چلانے کے لیے یا روکنے کے لیے انہیں کسی اور کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسے روکنا چاہیں تو ایک ہنگامی سسٹم موجود ہوگا جو ہاتھ سے کام کرے گا. اس کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے، اور مصر میں یہ خاصی رفتار ہے. مصر کی یہ ٹیم یہ کاریں بنانے کے لیے عطیات جمع کر رہی ہے. اب آ جائیے یہاں امریکہ میں. ریاست اوریگون میں تین پہیوں والی کار سفر کے لیے تیار کی گئی ہے. مارک فرونمائر ایک کار ساز کمپنی کے صدر ہیں. وہ کہتے ہیں
if we could build something that was much closer to the motorcycle in terms of efficiency and fun factor and footprint on the road but was close to the car in terms of capability.
میں نے سوچا کہ اگر آپ ایسا کچھ بنا سکیں جو موٹر سائیکل کی طرح کی صلاحیت رکھے اور سڑک پر چلے مگر کار کی طرح کام کرے، بند ہو، اس میں سودا صرف لایا جا سکے، تو اس کی مانگ خاصی ہوگی. ایس آر کے نامی یہ گاڑی آئندہ چند ماہ کے دوران دستیاب ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے بنانے میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے. قیمت اس کی تقریباً $12,000 ہے، اور یہ 136 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار تک جا سکتی ہے. کام پر جانا ہو یا خریداری کے لیے یہ رفتار کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ہفتہ
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کا شو سن رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ساتیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 اور بھارت میں 8 بجے ہیں، جبکہ یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع تربت میں مزید 5 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ صوبے میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے سے حکام نے مزید 5 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں جن کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس طرح گزشتہ 4 دنوں میں گولیاں مار کر ہلاک کیے جانے والے افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ ان تمام افراد کا تعلق صوبہ پنجاب سے بتایا گیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق ہفتے کی صبح جب لیویز اہلکار علاقے کی معمول کی گش سے واپس آ رہے تھے کہ تجابان کے علاقے میں تربت ہوشاب روڈ پر ایک پل کے نیچے ان افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ملی۔ لاشوں کو گاڑی میں ڈال کر تربت اسپتال منتقل کیا گیا۔ تمام افراد کو قریب سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان سب کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرات سے بتایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی شناخت ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ کے بقول بظاہر یہ 5 افراد ان 15 افراد کے ساتھی لگتے ہیں جن کی لاشیں گزشتہ بدھ کو تربت کے علاقے گروک سے برآمد کی گئی تھیں، اور یہ لوگ بھی غیر قانونی راستے سے ایران اور پھر وہاں سے یورپی ممالک جانا چاہتے تھے۔
اس واقعے سے جڑا ہوا جو ایک مین کمانڈر تھا یونس توکلی، وہ ہمارے آپریشن میں مارا گیا ہے، اور اس وقت بھی ان کے خلاف لوگ مختلف دور دراز علاقوں میں نکلے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جو ان کے باقی ماندہ لوگ جتنے بھی ہیں ریمیننٹس ان کے ہیں، ان تمام کو ہم ایلیمینیٹ کریں یا گرفتار کریں۔
4 روز پہلے ضلع تربت میں ہلاک کیے جانے والے افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری کلدم عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی طرف سے قبول کی گئی تھی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے افراد سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے مزدور اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کمپنی سے وابستہ تھے۔ تاہم صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف ڈبلیو اس علاقے میں کام نہیں کر رہا۔ گزشتہ روز فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا تھا کہ ضلع تربت کے علاقے قلعہ عبد الرحمان میں مبینہ دہشت گردوں کے خلاف فرنٹیئر کور بلوچستان نے کاروائی کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک مبینہ دہشت گرد یونس توکلی ہلاک ہو گیا۔ بیان کے مطابق یونس توکلی نامی شخص بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے مبینہ مرکزی 8 اہم کمانڈروں میں سے ایک تھا، جس کو بلیدہ کے قریب اس علاقے میں ہلاک کیا گیا جہاں سے 3 روز پہلے 15 لاشیں برآمد کی گئی تھیں۔ تربت، پنجگور اور گوادر کے اضلاع مکران ڈویژن کا حصہ ہیں۔ ان تینوں اضلاع کی سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں، اور انسانی سمگلرز یہ روٹ لوگوں کو غیر قانونی طور پر یورپی ممالک میں پہنچانے کے لیے اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پشاور میں بڑے بڑے بل بورڈ پر خواتین کی تصاویر کے خلاف پولیس نے اعلی حکام کی ہدایت کے مطابق کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم اس سلسلے میں کچھ دشواریوں کا بھی سامنا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی دارالحکومت میں حالیہ چند دنوں سے ایک بار پھر ٹریفک پولیس اہلکار اشتہاری بورڈز اور رکشک کے پیچھے لگے اشتہاروں میں مرد و خواتین ماڈل کے چہروں کو سیاہ رنگ سے چھپا رہے ہیں، جن سے ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے۔ 2003 میں ایسے ہی اقدام اس وقت صوبے میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کی حکومت کی طرف سے دیکھنے میں آئے تھے، جس کی وجہ حکام کے بقول ان اشتہارات پر مبنی تصویروں کو غیر اسلامی ہونا تھا، لیکن 2013 سے صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں اور اب پولیس اہلکاروں کی طرف سے اس طرح کے اقدام پر مختلف سماجی حلقوں کی طرف سے حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، گو کہ ٹریفک پولیس حکام ماڈل کے چہروں پر سیاہ رنگ لگا کر چھپانے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف ان اشتہاروں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جن میں اسلحہ وغیرہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن کرائم کچھ اور ہی روداد سناتے نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے جب اس بابت سینئر سپرنٹینڈنٹ ٹریفک پولیس سے رابطہ کیا تو ان کا استدلال تھا کہ ایسے اشتہارات جن میں بندوقیں اور کلاشنکوف تامے ماڈل کھڑے ہیں ان پر ہی سیاہ رنگ لگایا جا رہا ہے تاکہ اسلحہ برداری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے، لیکن سامنے آنے والی متعدد تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار کئی ایسے اشتہاروں کو بھی خراب کر رہے ہیں جن میں اسلحہ کی نمائش نہیں کی جا رہی۔ انسانی حقوق ایک سرگرم کارکن قمر نسیم اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے خط ظاہر کرتی ہیں کہ اس سے دنیا طرز طبقے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، جب بھی تشدد پسندی کی بات ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا اور ملک کے اندر ایسی مہم شروع ہو جاتی ہے۔
اگر یہ پولیس یہ کام کر رہی ہے تو پھر تو جو مدارس کے طلباء ہیں یا جو اسلامی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹ ونگز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو فلی آتھرائز کر رہے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو بھی روکیں، کل پھر یہ لوگوں کے اسی طریقے سے میوزک سسٹمز بھی بند کریں گے، پھر یہ سی ڈی کی دکانیں بھی جلائیں گے، پھر یہ لوگوں کی گاڑیوں سے بھی ٹیپ اتاریں گے اور یہ بل بورڈز کے اوپر بھی حملے کریں گے۔ جیسے کہ
ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدام سے معاشرے میں بنیاد پرستی پر مبنی سوچ کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔
پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جو ووٹرز کی حیثیت سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور اب پاکستان الیکشن کمیشن نے ایسی خواتین کو رجسٹر کرنے کی ایک خصوصی مہم شروع کی ہے، اور پاکستان میں ایک این جی او فری اینڈ فیئر الیکشن کے سرور باری کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوئے تو کم از کم 50% ایسی خواتین جو ووٹرز نہیں ہیں ووٹرز کی حیثیت سے رجسٹرڈ ہو جائیں گی۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہانگ میں انہوں نے قمر عباس جعفری کو بتایا۔
پاکستان کی سول سوسائٹی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، جس سے میرا بھی تعلق ہے،
جی
ہم لوگ پچھلے کئی ماہ سے اس میں شد و مد کے ساتھ وہ خواتین جو رجسٹر نہیں ہے نادرا کے ساتھ ان کو انلسٹ کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں محلہ محلہ جا کر، تو اس کی وجہ سے بہت سارا جو گیپ ہے وہ ہم کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ 1 کروڑ جو 21 لاکھ عورتیں مردوں کی نسبت کم ہیں رجسٹرڈ، وہ پورا گیپ مجھے نہیں خیال کہ وہ ہم 100% اس کو دور کر سکیں گے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ابھی فرد شماری ہوئی ہے 2017 میں، اس کے مطابق 100 مردوں کے مقابلے پہ 97 عورتیں ہیں، تو ویسے ہی پاکستان میں جو خواتین اور مردوں کا ریشو ہے وہ بہت سکوڈ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وہی وجوہات تقریباً جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو خواتین جو ہیں وہ جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، وہ وجوہات وہاں پہ بھی ہیں کہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، سیگریگیشن ہے، ان عورتوں کی موبلائزیشن، ان کی جو سوشل موبیلٹی ہے اس پہ سخت پابندیاں ہوتی ہیں، نوجوان بچی جو 18 سال کی ہو جائے جس کا ووٹ بننا ضروری ہے اور شناختی کارڈ، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نادرا کے آفس جا سکے۔
ایسا سر باری صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں کہ جہاں پر جو میل ڈومینیٹڈ ہیں، جہاں پر عورتوں کو باہر نکلنے کی، ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن یا گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟
وہ دیکھیے، جو ابھی 2017 کا الیکشن بل ہے اس میں اس چیز کو روکنے کے لیے کہ جو معاہدے ہو جاتے تھے سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ وہ کسی بھی عورت کو اپنے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، اس کا بندوبست تو اب ہو گیا ہے کہ اگر کسی حلقے میں 10% سے کم عورتوں کا ٹرن آؤٹ ہے تو وہاں پر الیکشن جو ہے نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ سول سوسائٹی کی ایک جدوجہد کے باعث اور کچھ جو ہے بین الاقوامی جو برادری ہے اس کے دباؤ کے باعث یہ ہمارے اب آئین کا قانون کا حصہ ہے کہ ایسی پارٹیوں کو سزا دی جا سکتی ہے. تو ایک تو وہ ایک کیا ہے, دوسرا یہ کہ اب یہ جو ساری کمپین چل رہی ہے اس کے باعث جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ معاملہ, یہ جو مسئلہ ہے. لیکن یہ میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پنجاب جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ سمجھا جاتا ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ, 1,21,00,000 میں سے پنجاب کا حصہ جو ہے وہ 61,00,000 سے زیادہ عورتیں, یعنی کہ کوئی 56% جو ہے جو ٹوٹل خواتین رجسٹر نہیں ہے, جو گیپ ہے وہ 57% جو ہے تقریباً وہ پنجاب میں آتا ہے. اور دوسری جو بڑا صوبہ ہے وہ سندھ ہے, جہاں پر تقریباً 20,00,000 جو خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت کم ہیں. اور اسلام آباد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی 50,000 عورتیں مردوں کی نسبت کم رجسٹرڈ ہیں, حالانکہ اسلام آباد کافی ایڈوانس ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گیپ دیکھیں تو فاٹا میں خواتین کی رجسٹریشن 2013 کی نسبت بہت بڑھ گئی ہے.
اچھا یہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ آنے والا جو بھی الیکشن ہوگا, اگر الیکشن ہوتا ہے 2018 میں, تو خواتین کا یہ جو گیپ اس وقت نظر آتا ہے یہ کس حد تک فل ہو جائے گا؟
دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہم اس کو 50% تو ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی ہم لوگ جن ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں, ہم خود میں ذاتی طور پر فیصل آباد بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور لسٹیں بنا رہے ہیں, اور کافی انتھوزیزم ہے خواتین میں بھی اور مردوں میں. وہ جو مسائل تھے ان کو حل کیا ہے, ہر ولیج میں کمیٹیاں بنا رہے ہیں, تو عورتیں بڑی تعداد میں جا رہی ہیں, ہم خواتین کے لیے کچھ انسینٹو بھی دے رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ گیپ جو ہے نا 50% تو ہم یقیناً میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گیپ جو ہے 1,21,00,000 سے گر کر شاید 60,00,000-50,00,000 تک رہ جائے.
بہت شکریہ سرور باری صاحب.
کینیا میں جمعے کے روز اس وقت کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے جب پولیس اپوزیشن رہنما رائلا اوڈنگا کے حامیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کینیا میں متنازع انتخابات کے معاملے پر تنازع چل رہا ہے. پولیس نے اوڈنگا کے حامیوں کو دارالحکومت کے مرکز میں پہنچنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا. رائلا اوڈنگا دارالحکومت کے مرکز میں تقریر کرنے جا رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ان 5 افراد کو مشتعل ہجوم نے اس وقت پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جب وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. تاہم متعدد عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں قتل کیا. پولیس اس بات کی تردید کرتی ہے. ترک صدر نے شام میں امریکی پالیسیوں اور داعش کے خلاف جنگ میں شامی کرد ملیشیا کے لیے اس کی حمایت پر امریکہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انکرا کرد ملیشیا پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ ترکی میں کرد باغیوں کی پشت پناہی کرتا ہے اور یہ کہ نیٹو اتحادیوں کے درمیان تنازع نے تعلقات میں تیزی سے بگاڑ پیدا کیا ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
جمعے کے دن ترک صدر رجب طیب اردوان نے انکرا میں پارٹی کے عہدیداروں سے خطاب کیا اور اس موقع کو واشنگٹن کی شام کے بارے میں پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا. اردوان نے سرعام یہ سوال اٹھایا کہ امریکہ شام میں خود کو کیوں ملوث کر رہا ہے. امریکہ ایک ایسے ملک میں اپنے آپ کو کیوں ملوث کر رہا ہے جو اس سے 12,000 کلومیٹر دور ہے؟ علاقے کے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں. اردوان نے آگے چل کر واشنگٹن پر الزام لگایا کہ اس نے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور دعویٰ کیا کہ وہ ان سے چالاکی کر رہا ہے. اسلامک اسٹیٹ کے خلاف شامی کرد گروپ پی وائی ڈی کی جنگ میں اس ملیشیا کو واشنگٹن کی جانب سے مسلح کرنے کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات نیچے کی سطح پر آ گئے ہیں. انقرہ پی وائی ڈی ملیشیا پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ترکی میں کرد بغاوت سے منسلک ہے. اس تنازع سے پیدا ہونے والی بد اعتمادی کی سطح کیا ہے اس کا اظہار اس طرح ہوا جب اردوان نے الزام لگایا کہ امریکہ داعش کو بڑے پیمانے پر نقد رقم مہیا کر رہا ہے.
داعش کا مجادلہ Başlık bu. Peki DAEŞ'la mücadele dediniz de ne yaptınız ya?
Erdoğan ne kaha ki DAEŞ ek aysa grup hai jise un logon ki janib se musallah kiya ja raha hai jo ye dawa karte hain ki wo is dahshatgard group ke khilaf jang kar rahe hain. Unhone mazid kaha ki America ne DAEŞ ke khilaf operation ko sabotage kiya hai aur ye ki jis kisi ne bhi is safaq دہشتگرد گروپ کو جنم دیا ہے اسی نے پی وائی ڈی کو بھی قائم کیا ہے. ترکی میں حکومت کے حامی ذرائع ابلاغ نے بارہا واشنگٹن پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کی پشت پناہی کرتا ہے. اس قسم کے سازشی نظریات کو ان اطلاعات سے ہوا ملی کہ شامی کرد ملیشیا اور امریکی افواج نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ اسلامک اسٹیٹ کے سینکڑوں جنگجوؤں کو ان کے خاندانوں سمیت شام کے مشہور شہر رقہ سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی. بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر حسین باغچی انتباہ کرتے ہیں کہ واشنگٹن کی جانب ترکی کے بڑھتے ہوئے سخت موقف کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں.
The Americans will increase their pressure on Turkish government. I can see this.
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکی ترک حکومت پر اپنا دباؤ بڑھائیں گے, لیکن صدر اردوان کس حد تک اس کا جواب دیں گے وہ ایک کھلا سوال ہے. اسی دوران ترک لیڈر اردوان اور روس کے صدر پوتن اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ اگلے ہفتے ایک سربراہی اجلاس میں ملاقات کرنے والے ہیں جس میں شام کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. گزشتہ سال کے بعد سے تہران اور ماسکو دونوں کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے, جس سے ترکی کے نیٹو اتحادیوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے. جمعے کے دن ہی اردوان نے اعلان کیا کہ ترک فوجیں نیٹو کی ایک فوجی مشق میں حصہ نہیں لیں گی, جو اس تذلیل کا رد عمل ہے جس کا اظہار اس مشق میں حصہ لینے والے دوسرے فوجیوں نے ان کے اور ترک ریاست کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے خلاف کیا ہے. اردوان نے انتباہ کیا کہ اگر یہی رویہ رہا تو پھر کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری نے ہفتے کے روز پیرس کے صدارتی محل سے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں واپس بیروت جائیں گے, اور لبنان کے صدر میخال آون سے بات چیت کے بعد ملک میں جاری اس بحران پر اپنی پوزیشن کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ واپس لبنان جائیں گے جہاں وہ یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے. دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بائبل مقدس ہے, تاہم ان قلمی مخطوطات کی تفسیر مختلف فرقوں نے مختلف انداز میں کی ہے. یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نجی فنڈ سے قائم کردہ نیا بائبل عجائب گھر ہفتے کے روز عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. $500 ملین سے قائم کردہ اس عجائب گھر میں قدیم اشیاء اور صدیوں پرانی بائبل کے نسخہ جات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں, لیکن یہ عجائب گھر بھی تنازعات کا شکار ہے. ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
بائبل عجائب گھر میں مختلف ادوار میں لکھی گئی بائبلیں اور بائبل پر لکھے گئے گیت, عبرانی مخطوطات, یہاں تک کہ آج کے دور میں بائبل مقدس میں موجود مختلف موضوعات پر بنائے گئے گرافکس اور فیشن ڈیزائن بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. اس عجائب گھر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹونی زائس کا کہنا ہے کہ بائبل اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ لوگوں کو زندگی پر نظر دوڑانے میں مدد دیتی ہے. ان کا کہنا ہے, یہاں بہت سے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں, اس لیے ہم اس کی تاریخ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں, اس کے اثرات اور بیانیے پر. ہم چاہیں گے کہ یہاں آنے والے ذاتی طور پر اس حیرت انگیز کتاب میں زیادہ ملوث ہونے کا عزم کریں. زائس کہتے ہیں کہ یہ عجائب گھر کسی بھی فرقہ پرستی سے بالا تر ہے, اور مختلف مکاتب فکر کے 100 سے زیادہ علماء نے اس عجائب گھر میں رکھے گئے نمونوں پر اتفاق کیا ہے. یہاں پر جدید انٹر ایکٹیو ڈسپلے بھی موجود ہے. سیاحوں کے لیے ناصریہ کے شہر کو بھی تشکیل دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں چل پھر سکیں. یہ وہ شہر ہے جہاں یسوع مسیح پلے بڑھے. عجائب گھر کے ڈائریکٹر آف کنٹینٹ سیٹ پولنجر کہتے ہیں اس کا مقصد ایک ایسا منظر تشکیل دینا تھا جہاں جب آپ چلیں تو محسوس ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جو 2000 سال پرانی ہے۔ اس عجائب گھر کے بانی سٹیو گرین ہیں جو کہ ایک قدامت پرست ایونجیلیکل مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سٹیو گرین کہتے ہیں بطور خاندان ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم وہ چھپا کر رکھیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب جو دعویٰ کرتی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا کردار بائبل کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ اس کا ایک صحافیانہ انداز ہو۔ تاہم ایک لبرل ایونجیلیکل مسیحی مسایا کالج میں شعبہ تاریخ کے سربراہ پروفیسر جان فیا اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں
As much as they want to try to stay neutral, an objective take on the Bible,
وہ جتنا چاہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں، بائبل کو اس انداز میں پیش کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بائبل ہمیشہ ہی ایک طرح سے تحفظ میں رہی ہے، اس لیے اس کا ایک خاص مذہبی روایت اور اس کی تفسیر سے تعلق جڑا ہوا ہونا ناگزیر ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں یہودی تہذیب اور ثقافت کے پروفیسر جیکویس برلینر برو کہتے ہیں کہ اس عجائب گھر کا ایک مخفی ایجنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نظریہ کہ عجائب گھر ایک مخصوص سوچ کے لیے خدا، مسیح یسوع اور کلام کی جانب لوگوں کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا مضحکہ خیز ہے۔ جان فیا اس عجائب گھر کو دارالحکومت میں قائم کرنے میں ایک مخفی ایجنڈا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اس کو اس کے علاوہ کسی اور انداز سے دیکھنا مشکل ہوگا کہ یہ گرین خاندان جیسے ایونجیلیکل پروٹیسٹنٹوں کی مسیحی اقدار اور بائبل کی تعلیمات کو امریکہ کی سیاسی اور ثقافتی زندگی کے وسط میں لانے کی ایک کوشش ہے۔ اس عجائب گھر میں متاثر کن قدیم اشیاء رکھی گئی ہیں جن میں سے کچھ کو باہر سے امریکہ لایا گیا ہے اور کچھ گرین خاندان کی قدیم اشیاء کے ذخیرے سے لی گئی ہیں۔ چند قدیم اشیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عراق سے سمگل کی گئی تھیں جنہیں بعد میں گرین خاندان نے خریدا۔ سٹیو گرین کہتے ہیں کہ وہ ان اشیاء کو نمائش کے بعد ان کے آبائی وطن بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ عجائب گھر کے عہدیدار لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ عجائب گھر آئیں اور پھر خود فیصلہ کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ایوان نمائندگان نے 3 اشروں میں پہلی بار ملک کے ٹیکس کے ضابطے میں نمایاں تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کی کامیابی نے صدر ٹرمپ اور کانگریس کے ریپبلکنز کو پارلیمانی ناکامیوں کے 1 سال بعد اس فتح سے ہمکنار کیا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعے کے روز محکمہ خارجہ میں افریقہ کے 37 ملکوں کے نمائندوں اور وزراء سے ملاقات کی جس میں حکومتی نظم و ضبط، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تشدد، انتہا پسندی سے نمٹنے جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل کی تیاری کر رہا ہے کہ افریقہ سن 2100 میں کیسا ہوگا جب تقریباً 2.2 بلین کی آبادی کے ساتھ افریقہ دنیا کو گنجان وزیر اعظم بن جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ ثاقب الاسلام۔
امریکی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں یہ واضح کیا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں افریقی رہنماؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے۔ مجھے وزیر خارجہ کے طور پر ابھی تک افریقہ کا دورہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے بر اعظم کے کئی ممالک میں جا چکا ہوں اور اگلے سال کے شروع میں وہاں کا دورہ کروں گا۔ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس دورے کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ بننے سے پہلے ریکس ٹیلرسن ایکسون موبل کے CEO تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ افریقی ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات پر دوبارہ سے توجہ دے رہی ہے، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے زمرے میں۔ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ دیرپا خوشحالی صرف اچھے نظام حکومت سے آ سکتی ہے اور جمہوریت صرف شفاف انتخابات کا نام نہیں۔
Democracy requires the inclusive, peaceful participation of a nation's citizens in the political process.
جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کو سیاسی عمل میں پرامن طریقے سے حصہ لینے کا موقع ملے، جس میں آزادی رائے کا حق، آزاد صحافت، صحت مند اور مصروف سول سوسائٹی، تمام شہریوں کے لیے ایک شفاف اور مؤثر احتساب، اچھی حکمرانی اور ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ نظام عدل بھی شامل ہیں۔ ریکس ٹیلرسن کے ان خیالات کی تائید افریقن یونین کے چیئرپرسن موسا فاکی نے بھی زمبابوے میں ترقی پذیر ممالک کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کی.
As you know, the African Union is against any unconstitutional change of government.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افریقن یونین حکومتوں کی غیر آئینی تبدیلی کے خلاف ہے. یہ افریقن یونین کا بنیادی اصول ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو اسلحے کے زور پر بدلا جائے, چاہے وہ فوجی بغاوت کی وجہ سے ہو. وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے اپنے افریقی ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے, جس نے افریقہ اور دنیا بھر میں بہت سی معصوم انسانی جانوں کا نقصان کیا ہے. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں افریقی ممالک کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ اس سال اقوام متحدہ اور افریقن یونین میں شامل 20 افریقی ممالک میں 27,000 امن فوج کی تربیت اور تعیناتی میں مدد فراہم کر رہا ہے. ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گردی کا قلعہ قمہ کرنے سے متعلق امریکہ کے رابطہ کار ناتھن سیلز نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے بین الاقوامی اتحادی نئے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ایسی دنیا کے ویژن کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے جو دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ ہو. ان اقدامات میں گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم فورم کے شراکت کاروں کے ساتھ حال ہی میں انٹالیا کی یادداشت کی توثیق ہے جس کا تعلق آسان اہداف کے تحفظ سے ہے.
The Anatolia memo contains a number of practices for governments and private sector entities to use together.
انٹالیا کی یادداشت میں حکومتوں اور نجی شعبے کے اداروں کے لیے متعدد باتیں درج ہیں جو ایک ساتھ مل کر وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان مقامات کی حفاظت کی جا سکے جہاں عام لوگوں کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے, مثلا اسٹیڈیم, ریستوران, پارک یا فٹ پاتھ. دہشت گردی کے خطرات سے ان کا تحفظ ہونا چاہیے. سمندر پار ملکوں میں یہ بڑھتا ہوا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں اپنے ملک میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں, لہذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں تاکہ دہشت گرد حملوں سے عوامی مقامات کا تحفظ کیا جا سکے. امریکہ نے مراکش کے ساتھ شراکت داری میں حال ہی میں ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ ملک کے اندر پروان چڑھنے والے دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے خطرے پر توجہ دی جا سکے. سفیر سیلز نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں میں ہم نے متعدد غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو دیکھا ہے جو داعش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عراق اور شام گئے ہیں. ان میں سے کچھ گھروں کو واپس آ کر مہلک دہشت گرد حملوں کے مرتکب ہوئے ہیں, تاہم وہ ایسا واحد خطرہ نہیں ہے جس کا ہمیں سامنا ہے.
We also have to be mindful of people who are inspired by ISIS or inspired by Al-Qaeda.
ہمیں ایسے افراد پر بھی نظر رکھنی ہے جو داعش یا القاعدہ سے ولولہ حاصل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رکنیت کا کارڈ نہ ہو, امکان ہے کہ ان کے پاس جنگی میدان کا تجربہ نہ ہو, لیکن محض ایک ٹرک کرائے پر لینے اور ہجوم پر اسے چڑھا دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا. لہذا ملک کے اندر پروان چڑھنے والی دہشت گردی کا خطرہ ایک سنگین مسئلہ ہے. ایسے لوگوں کا کارروائی کی خاطر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو بڑھ رہا ہے اور یہ وہ خطرہ ہے جس پر ہم سب توجہ دینے جا رہے ہیں. امریکہ اور گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم فورم کے شراکت کار کرمنل جسٹس اور قانون کی حکمرانی سے متعلق دوسرے اداروں کو بھی مضبوط کرنے پر توجہ دے رہے ہیں جن سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جاتا ہے.
Counter terrorism is not just for soldiers, it's not just for spies, it's also for cops.
دہشت گردی کا قلعہ قمہ کرنے کا تعلق محض فوجیوں سے نہیں ہے, یہ محض جاسوسوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ پولیس اہلکار بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اسی وجہ سے ہم نے امریکہ میں یہ بھی کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ریاستی اہلکاروں اور ساتھ ہی قانون کے نفاذ سے متعلق وفاقی اہلکاروں کی صلاحیتوں کو وسعت دی جائے تاکہ وہ مل جل کر معاملات کو جہاں کہیں بھی اس کی ضرورت ہو فوجداری الزامات کے دائرے میں لا سکیں. سفیر سیلز نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں شراکت کاروں کے ساتھ مل کر ان صلاحیتوں کو پائیدار بناتے ہوئے ایسے ہی اقدامات کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ اب آپ سنیں گے ہمارا پروگرام جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔